أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل سيما بقية الله العظم في الأرضين روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. درود بج محمد وعلى محمد بار.
اللهم صل على
مزد سامعین. سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ تبدیل کریں. گو کہ ہمارا موضوع تنظیمی اخلاق اور کسی بھی تنظیم یا کسی بھی گروہ یا کسی بھی جماعت میں اجتماعی سطح پر کام کرنے کے جو اصول و قوانین ہیں ان کو زیر بحث لانا ہے. لیکن اس سے قبل کہ ہم آج کی اس گفتگو میں ان اصول و قوانین کو جو کسی بھی تنظیم یا گروہ یا پارٹی یا جماعت کو چلانے کے لیے اور اس میں شامل افراد کے باہمی سلوک، باہمی رفتار، باہمی رویے اور آپس میں تعاون اور ہمکاری کے ذیل میں متصور ہیں، ان کو ڈسکس کریں، ان کو زیر بحث لائیں، چاہتے ہیں کہ پہلے مقدمتاً کچھ گفتگو اس بارے میں قرآن مجید سے پیش کی جائے کہ قرآن کریم نے اجتماعی سطح پر کام کرنے کے کن اصولوں کو بیان کیا ہے. اس لیے کہ یہ بات عدم الشمس ہے کہ قرآن کریم نے انسان کی انفرادی زندگی، اس کی انفرادی حیات سے کبھی بھی غفلت نہیں بڑھتی، یعنی انسان کو ہمیشہ اس بات کا ملزم اور پابند قرار دیا کہ انسان ہمیشہ اپنی انفرادی زندگی میں جو خدا بندے کا رابطہ ہے، یعنی بندے کا خدا سے رابطہ، پھر انسان کا اپنے جیسے انسانوں سے رابطہ، اپنے ہم نوع افراد سے رابطہ، انسان کا اپنے معاشرے سے رابطہ اور انسان کا اپنی دنیا اور جہاں سے رابطہ، اس کو مد نظر رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک اور چیز جو قرآن کریم کی جامعیت کی جانب نشاندہی کرتی ہے، توجہ دلاتی ہے، وہ اجتماعیت کی جانب توجہ دلانا ہے. یعنی جتنا انسان کو انفرادی زندگی اور انفرادی حیات کے بارے میں ہمیں احکامات اور تعلیمات ملتے ہیں قرآن کریم میں، اسی طرح قرآن کریم میں انسان کی اجتماعی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی اور جا بجا مقامات پر. یہی وجہ ہے کہ علماء فقہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ قرآن کریم کی شاید 500 سے زیادہ آیات پر مشتمل نہیں ہیں. یعنی جتنے بھی فقہ احکام ہیں وہ شاید 500 سے زیادہ آیات پر مشتمل ہوں. تو 6000 سے زیادہ آیت پر مشتمل یہ کتاب خدا، یہ کتاب قانون، یہ کتاب زندگی، یہ بہترین لائحہ عمل، بقیہ 5500-6000 تقریباً آیات میں کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ وہ یقیناً انسان کی اجتماعی زندگی ہے، اس میں رہنے سہنے کے آداب. بہرحال موقع نہیں کہ میں قرآن کریم کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالوں کہ جو اس نے انسانی حیات کے بارے میں بیان کیے کہ کس طرح انسان کی اجتماعی زندگی کو استوار ہونا چاہیے، کن خطوط پہ استوار ہونا چاہیے، اس کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں شب 23 رمضان کو ہم نے کیتھولک گراؤنڈ میں جو شب معرفت قرآن تھی اس میں جو ایک مقالہ پڑھا تھا، اس میں بھی ہم نے قرآن کریم کے ان اجتماعی پہلوؤں کو ڈسکس کیا تھا کہ جو انسان کی انفرادی زندگی اس کی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ چونکہ سامعین بھی ہمارے مختلف ہیں, اور یہ کہ وہ اس شب کا وہ اس محفل کا خاصہ تھا, لہذا یہاں پر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ قرآن کی اجتماعی تعلیمات سے متعلق ہے. اور اسی لیے سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ رات کی آیت نمبر 11 کا یہ ایک حصہ ہے, پوری آیت نہیں ہے. اور اس مقدمے کے بعد ہم ان 23 اصولوں کو بیان کریں گے کہ جو کسی بھی اجتماعی سطح پہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے, خواہ وہ تنظیم کے تھرو ہو, خواہ وہ کسی پارٹی کے طرف سے انجام دیا جا رہا ہو, خواہ وہ کسی تنظیم کی یا گروہ کی طرف سے ہو, کوئی بھی ہو, اجتماعی سطح پر کوئی بھی انجمن ہو, چار پانچ افراد مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی قوانین ہونے چاہیے, اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی لائن آف ایکشن ہونا چاہیے کہ جن پر یہ کام اور یہ تحریک اور یہ تنظیم اور یہ گروہ یا قوم استوار ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں ہمیں بہت سارے نکات نظر آتے ہیں, یعنی جو کچھ میری عقل ناقص میں آ سکا وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا بھی اس قوم کی حالت, کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. اس چھوٹی سی آیت میں جو خداوند عالم نے جو میں یہاں پر آپ کے سامنے میں نے نوٹ کیے ہیں وہ پوائنٹ, کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں توجہ دلاتی ہے یہ آیت کہ تمام قوت و طاقت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی خدا کی طاقت, خدا کی قدرت, خدا کی اختیار, خدا کے ارادے کے بغیر کوئی بھی پتا اس زمین پہ نہیں ہل سکتا. لیکن خدا نے ایک سسٹم بنایا, ایک نظام بنایا, ایک نظام کائنات بنایا جس کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے. انہ یعنی تاکید ہے کہ خداوند عالم نے یہاں پر انہ سے بات شروع کی, یعنی تاکید کے ساتھ. اور عربی زبان میں تاکید وہاں استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پر مخاطب کے ذہن میں, سامع کے ذہن میں, سامع جو موجود شخص ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے ذہن میں شک و تردید ہو, یہ بات ہوگی نہیں ہوگی, ایسا ہوگا نہیں ہوگا, ایسا ممکن ہے نہیں ہوگا, تو وہاں پہ تاکید لائی جاتی ہے تاکہ انسان کے ذہن میں جو شک و شبہات ہوں وہ رفع ہو جائیں اور انسان تندہی کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ ان تمام کاموں کا انجام دے سکے. تو پہلا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جتنی بھی طاقت و قدرت ہے وہ سب خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے. دوسری چیز یہ کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے, خواہ وہ اجتماعی سطح کا ہو یا انفرادی سطح پہ انجام دیا جانے والا ہو, اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے, جزم کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بے دلی کے ساتھ, انسان غیر یقینی کیفیت میں, یہ غیر یقینی حالت میں کسی کام کو انجام دے. ظاہر بات ہے جب انسان کا خود کسی کام پر یقین نہ ہو, اس کا اعتماد نہ ہو, اس کا بھروسہ نہ ہو, وہ خود اس کو قبول نہ کر رہا ہو, تو وہ ظاہر بات ہے کامل طریقے سے, بھرپور طریقے سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر سادی سی مثال ہے, ایک وقت ہے کہ آپ اپنے آفس میں ایک خاص کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, لیکن آپ سے کہا جائے کہ آپ جو ہیں جو آپ کی فیلڈ کا کام نہیں ہے آپ وہ کام انجام دیں جو آپ کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہے, جس کا تخصص, جس کی مہارت آپ کے پاس نہیں ہے. لہذا چونکہ آپ کے پاس مہارت نہیں ہے, چونکہ آپ کے پاس اس کا تخصص نہیں ہے, چونکہ آپ اس میں وارد نہیں ہیں, لہذا آپ دل جمعی کے ساتھ وہ کام انجام نہیں دیں گے, یا آپ کو کسی کام کے لیے مجبور کیا جائے, آپ اس کام کو انجام دینا نہیں چاہتے, اس وقت بھی انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بے دلی کے ساتھ, ایک اجڑے ہوئے دل کے ساتھ, اکھڑی ہوئی حالت کے ساتھ انسان اس کام کو انجام دے گا, اور ظاہری بات ہے ایسی حالت میں انسان اسے کما حقہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا. لہذا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے, خواہ وہ نماز پڑھنا ہو, خواہ وہ درس میں بیٹھنا ہو, خواہ وہ وضو کرنا ہو, دنیا کا کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو, اگر جزم اور یقین نہ ہو تو وہ کام پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. تو انا کا لفظ یہ بتا رہا ہے, دوسرا نقطہ ہمیں ملتا ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یقین اور جزم کا ہونا ضروری ہے. کہ جب تک وہ یقین حاصل نہیں ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرے فائدے کے لیے ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے ذات میں یا میری گروہ میں یا میری تنظیم میں یا میری پارٹی میں یا میری انجمن میں موجود نقص اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ہے، اس وقت انسان اس نقص کو، اس کوتاہی کو، اس کمی کو دور نہیں کر سکتا۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں اس آیہ مجیدہ میں ملتا ہے کہ وہ بھی انا سے سمجھ میں آتا ہے، تاکید سے، کہ بغیر کوشش اور عمل کے نتیجہ تم کو نہیں مل سکتا۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ جناب ایسا دعا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ خدا کہتا ہے نہیں، جب تک تم عمل نہیں کرو گے، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے، تمہیں نتیجہ نہیں ملے گا۔ یعنی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب ادھر ادھر سے کام چلا لیا جائے، لیکن اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر، ملکی سطح پر، معاشرے کی سطح پر جب بھی کوئی کام، تحریک، گروہ، انجمن، کوئی بھی قوم حرکت کرنا چاہے، تحرک اپنے اندر لانا چاہے، بیداری لانا چاہے، دوسروں میں بیداری پیدا کرنی چاہتی ہو وہ، تو جب تک کوشش و عمل اس کے کام میں سر فہرست نہیں ہوگا، اسے وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف سطح پر زندگی میں، مختلف موڑ پر، زندگی کے مختلف موڑ پر جو کام انجام دیتے ہیں، ہمیں نتیجہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمیں یقین ہوتا ہے، نہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہم اس پہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی کام کو انجام دیں گے خلوص و قربت اللہ ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر آپ استخارہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یہ کام کرتا ہوں قربت اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ یعنی یہ چیز تو اپنی جگہ ثابت ہے کہ اگر خلوص نہیں تو تمام کام بیکار ہیں، وہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اہل تقوا سے ان کا عمل قبول کرتا ہے۔ اہل تقوا کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خلوص رکھتے ہیں، اگر خلوص نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے ان کا۔ جب خلوص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، انسان کھوٹ ہے اس کے دل میں کہ میں خدا کے علاوہ لوگوں کو دکھا کر اپنی شہرت کا طالب ہو جاؤں اور اس طریقے سے ان سے واہ واہ داد چاہوں، تو خدا کہے گا یہ عمل بھی میرے لیے نہیں، یہ تم نے جس کے لیے عمل انجام دیا تھا، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، انہیں سے جا کے جزا مانگو۔ اس کا مطلب کہ خلوص تو بنیادی شرط ہے کسی بھی کام کی۔ ابھی میں اخلاقی جہت سے اس موضوع کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ خلوص کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بغیر کوشش و عمل کے کوئی نتیجہ نہیں، اس لیے خدا کہ ان اللہ، بے شک خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنے اندر کی حالت کو خود تبدیل نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ جتنا آپ کوشش کرتے ہیں، جتنی آپ سعی کرتے ہیں، جتنی آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، خدا آپ کی کوشش، آپ کے عمل، آپ کی اسٹرگل کے مطابق آپ کو نتیجہ عطا کرتا ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں، ان اللہ لا یغیرو، خدا تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیرو، یعنی دونوں جگہ ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی فعل کے دو صیغے استعمال کیے گئے ہیں مختلف حالتوں میں، یعنی وہاں پر بھی تغییر و تبدیلی کا لفظ ہے، اور جہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے خدا تبدیل نہیں کرتا، اور جہاں پر انسانوں کی تبدیلی کی بات آ رہی ہے وہاں پر بھی تبدیلی و تغیر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خدا انسانوں کی کوشش کو دیکھتے ہوئے انہیں نتیجہ عطا کرتا، ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ یہ جو خدا نے بہت سے وعدے کیے قرآن کریم میں کہ اذکرونی فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم خدا کا شکر ادا کرو خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، لہذا خدا اپنے وعدوں پر ہمارے عمل سے زیادہ عمل کرتا ہے، اپنے وعدوں پر ہم تھوڑی بہت بھی کوشش کرتے ہیں لیکن خدا اپنے فضل و کرم سے اسے قبول کرتا ہے اور ہماری کوشش میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جیسا عمل ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، جتنی اس میں قربت پائی جائے گی، جتنی اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کیا ہوگا، اسی نسبت سے اس انسان کو، اس تحریک کو، اس انجمن کو، اس گروہ کو یا اس تنظیم کو نتیجہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تنظیم کے کچھ افراد، دس افراد میں مشتمل وہ گروہ ہے یا تنظیم ہے یا انجمن ہے، ان میں سے پانچ افراد اپنی ذمہ داری میں عمل کرتے ہیں، پانچ افراد پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، کنارے کشی کرتے ہیں، تو وہ پانچ افراد جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، وہی تصور نہ کریں گے یہ پانچ افراد جنہوں نے عمل انجام دے دی وہ کافی ہے، وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں نتیجہ مل جائے گا۔ نہیں مل سکتا، اجتماعی مکمل نتیجہ نہیں مل سکتا، ناقص نتیجہ ملے گا۔ دوسری چیز جو اس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یعنی پانچواں نقطہ کہ تبدیلی کو اصلاح کو بنیادی اساسی اور باطنی نوعیت کا ہونا چاہیے, یعنی سرسری تبدیلی, ظاہری تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ اجتماعی سطح پر کوئی تحریک, کوئی انجمن, کوئی گروہ, کوئی تنظیم کام کرنا چاہتی ہے, اصلاحی پروگرام دینا چاہتی ہے, تبدیلی لانا چاہتی ہے, تو اس تبدیلی کو تین صفات ہیں, بنیادی ہونا چاہیے, اساسی ہونا چاہیے اور باطنی نوعیت کا ہونا چاہیے, یعنی حقیقی نوعیت. دوسرے الفاظ میں جو میں کہوں, یعنی اگر ظاہری نوعیت کی تبدیلی ہے تو وہ کی تبدیلی نہیں. مثال کے طور پر میں یہاں کی صفائی کرنا چاہتا ہوں تو میں جلدی جلدی یہاں پر جو چیزیں پڑی ہیں ان کو قرینے سے جا کے ان کی جگہ رکھ دوں, لیکن یہاں پر جھاڑ پونچھ نہیں کروں, گرد و غبار کو صاف نہیں کروں, دیواروں پہ جو مٹی جمی ہے اس کو صاف نہیں کروں, تو یہ ظاہری تبدیلی کہلائے گی, کیونکہ میں نے ظاہری بڑی بڑی چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیا, اس کو صاف کر دیا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی بظاہر لیکن موجود ہیں, ان کے اندر اگر تبدیلی نہیں ہوگی تو یہ تبدیلی یا اصلاح یا صفائی کا پیغام مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا یہ کہاں سے پتہ تھا, ان اللہ لا یغیرو, خدا تبدیل نہیں کرتا. یغیرو باب تفعیل کا باب تفعیل سے, باب تفعیل کسی کام کو شدت کے ساتھ انجام دینے پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور تکبیر, یعنی کسی شخص کی بڑائی کو شدت کے ساتھ بیان کرنا. توحید, کسی کی یکتائی کو, یعنی خداوند عالم کی یکتائی کو شدت کے ساتھ بیان کرنا. تغییر, یعنی شدت کے ساتھ بنیادی سطح پر باطنی نوعیت کی تبدیلی کو وجود میں لانا. خدا یہ کہہ رہا ہے, خدا تمہارے اندر تمہارے دلوں کی, تمہارے نفسوں کی, تمہارے افکار و نظریات کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا, حتیٰ یہاں تک کہ تم خود اپنے نظریات کی, اپنے نفسوں کی, اپنی باطنی اندرونی حالت کو تبدیل نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم تبدیلی نہ لانا چاہتے ہیں, خواہ وہ معاشرتی سطح پہ کیوں نہ ہو, جب تک وہ اندرونی, باطنی اور اساسی اور حقیقی نوعیت کی نہیں ہوگی, ہم انقلاب لانے میں, ہم تبدیلی لانے میں, ہم تغیر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری چیز یہ کہ خدا نے مسلمان قوم سے وعدہ نہیں کیا, بلکہ یہ تمام اقوام عالم کے لیے یہ ایک فارمولا دیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یعنی کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جائے گی جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلیں گی. مسلمانوں سے نہیں ہے, لہذا اگر کافر ہم سے زیادہ ترقی کرتے ہیں تو وہ اس قانون پہ عمل کرتے ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, خدا ان کو ان کے عمل کا نتیجہ اس دنیا میں دیتا ہے. نوتی ہا اولا ہے وہ ہا اولا ہے, جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو بھی نتیجہ ملتا ہے, جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو بھی نتیجہ ملتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن, ہم شیعہ ہیں, لہذا ہمیں نتیجہ ملنا چاہیے خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ کہ کسی بھی تبدیلی کو جو معاشرے میں آپ لانا چاہتے ہیں, کوئی بھی قوم, گروہ, انجمن, تنظیم یا ادارہ یا پارٹی, جماعت کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہے, اسے اجتماعی سطح پہ منعقد ہونا چاہیے. یعنی انفرادی تبدیلی, کسی شخص کا تبدیل ہونا کافی نہیں ہے. یہ بھی ہمیں کہاں سے سمجھ میں آیا, یغیرو سے, یعنی جب تک وہ سب مل کر اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں, اپنے نفسوں میں تبدیلی نہ لائیں, وہ تبدیلی نہیں لا سکتے. یعنی اجتماعی سطح میں ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو ہمیں 6-7 نکات ملے کہ تمام قوت و طاقت اللہ کے اختیار میں ہے, تبدیلی کے لیے یقین, کسی کام کو انجام دینے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے, بغیر کوشش اور عمل کے نتیجے نہیں ملے گا, جیسا عمل ہوگا ویسے ہی نتیجہ خداوند عالم عطا کرے گا, تبدیلی اور اصلاح کو بنیادی, اساسی اور باطنی اور حقیقی نوعیت کا ہونا چاہیے, تبدیلی کا یہ قانون تمام اقوام عالم کے لیے ہے, اور یہ تبدیلی جو کوئی بھی قوم, کوئی گروہ, کوئی تنظیم یا انجمن یا ادارہ لانا چاہتا ہے وہ اجتماعی سطح پہ ہونا چاہیے. یعنی جب بھی کوئی اصلاحی تحریک ہو, اجتماعی تحریک ہو, تو اس کو اجتماعی سطح پر, معاشرتی سطح پہ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہر ہمیں یہ تبدیلی لانی چاہیے, تو وہ گروہ یا وہ قوم یا وہ ادارہ یا وہ انجمن یا وہ پارٹی جو یہ تبدیلی لانا چاہتی ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ افراد, ادارہ, قوم, انجمن, تنظیم, یہ تمام افراد کا مجموعہ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے افراد, مختلف علاقوں کے, مختلف قومیت کے افراد جمع ہوتے ہیں اور ایک کوز کے لیے حرکت کرتے ہیں. اسی لیے بعض اوقات ہم جب کہتے ہیں قوم اور امت تو دونوں میں فرق ہے, لیکن بعض اوقات قرآن نے قوم اور امت کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے, گروہ کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے قوم کو. بہرحال میں اگر اس بحث میں جاؤں گا تو پھر اپنی گفتگو سے ہٹ جاؤں گا. تو وہ ادارہ, وہ انجمن, وہ تنظیم, وہ قوم جو کام کرنا چاہتی ہے, جس کے ممبران, جس کے کارکن کوئی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے؟ کیا وہ سب کے سب جمع ہوں اور سب ایک ہی کام کرنے لگیں؟ یہی کہ نہیں, ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے, ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جائے, اور ذمہ داریوں کی تقسیم کرنے کے بعد ان کو ایک لائن آف ایکشن دی جائے, ان کو ٹائم لمٹ دیا جائے کہ آپ نے اتنے عرصے میں اس مقصد کو اچیو کرنا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنا ہے, تاکہ ہمارے پاس چیک و بیلنس کا نظام ہو, محاسبے کا نظام ہو, مؤاخذے کا سسٹم ہو, تاکہ ہم پتہ چلے کہ ہم نے اتنے مختصر عرصے میں, ایک مہینے میں ہم نے کیا کیا چیزیں حاصل کی, کیا کن مقاصد کو حاصل کیا, تاکہ ہم اپنی اس ایک مہینے میں جو ہماری کارکردگی رہی ہے, ہم اپنی کوتاہیوں سے آگاہ ہوں, اپنی پوٹینشیل انرجی سے آگاہ ہوں کہ ہم میں کیا کچھ کرنے کی صلاحیت و توانائی موجود ہے, کہ ہم نے کتنے مختصر وقت میں بہت بڑے مقصد کو حاصل کیا ہے, یا بہت زیادہ وقت میں بہت کم مقصد کو حاصل کیا ہے. تو اپنی کوتاہیوں کا ہمیں علم ہو, اپنی پرفارمنس کا علم ہو, اپنی کارکردگی کا علم ہو, یہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا اور تمام افراد مل کر جو ہے وہ سبھی ایک ہی کام شروع کر دیں گے تو وہ اجتماعی تبدیلی نہیں ہوگی, معاشرتی تبدیلی نہیں ہوگی. لہذا کسی بھی ادارے یا انجمن یا قوم یا گروہ کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں افراد کو ایک نصب و لین دیا جائے, اس نصب و لین کو حاصل کرنے کے لیے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کریں, اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ذمہ داری کو تعین ہونا چاہیے. لیکن اگر ذمہ داری کو تعین نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں مواخذے کا, محاسبے کا, چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہوگا. لہذا نہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا علم ہوگا, نہ اپنی خوبیوں کا علم ہوگا, نہ اپنی برائیوں کا اور کمی اور کاستی کا علم ہوگا. لہذا یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم میں کتنی پوٹینشیل انرجی ہے, کہ مثال کے طور پر ہم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنے بڑے مقصد کو حاصل کیا, یا ہم میں کتنی بڑی کوتاہی کہ اتنا ٹائم لمٹ ہونے کے باوجود, اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا. تو یہاں پر انسان سوچے اور دوبارہ سے اپنا اور اپنے ماتحت افراد کا مواخذہ کرے, محاسبہ کرے, اور دیکھے کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے, کہاں پہ ہمارا فالٹ ہے, کہاں پہ ہم اپنے اصول قوانین سے ہم نے انحراف کیا, سرپیچی اختیار کیے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے کمزور نکات کیا ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا ان اصول و قوانین کو کہ جو کسی بھی تنظیم کے لیے, کسی انجمن یا گروہ یا ادارے یا جماعت کے لیے ضروری ہیں, وہ اگر صحیح طریقے سے یعنی مل جل کر, دیکھیں ایک وقت ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اس ہال میں ایک کام انجام دینا ہے, چنانچہ آپ وہاں سے کام شروع کریں, یہاں سے کام شروع کریں, وسط سے کام شروع کریں, دائیں طرف سے شروع کریں, بائیں طرف سے شروع کریں, آپ مالک کل ہیں, اختیار کل رکھتے ہیں, آپ جیسے چاہیں شروع کریں. لیکن جب یہ ایک ہی کام کو دو افراد, تین افراد انجام دے رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, کاموں کی تقسیم بندی کی جائے گی یا حدود کا تعین کیا جائے گا. یہاں سے یہاں تک میں کام انجام دوں گا, یہاں سے یہاں تک آپ کام انجام دیں گے, تیسرے مرحلے پر آپ کی باری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا اجتماعی سطح پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے, کوئی بھی انجمن, ادارہ, جماعت یا تنظیم چلانے کے لیے ضروری ہے کہ حدود کا تعین کیا جائے, ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے, اور ذمہ داریوں کو دینے سے پہلے افراد کی صلاحیتوں کو اور استعداد کو ناپا جائے, تولا جائے, پرکھا جائے کہ یہ شخص جسے یہ صلاحیت دی جا رہی ہے, آئے اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ, اس میں یہ اہلیت موجود ہے کہ یہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر میں 25 کلو کا ایک وزن یہاں رکھا ہے, میں ایک 10 سال لڑکے سے کہوں کہ اٹھاؤ, کہ فطری سی اور عقلی سی بات ہے, وہ بچہ 25 کلو کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے ایک ایسے شخص کو یہ کام دینا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ اس 25 کلو کے وزن کو اٹھا سکے. تو تنظیم میں یا انجمن میں یا ادارے میں یا اسی قوم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ افراد کی صلاحیت اور اہلیت کا تعین ہونا چاہیے, ان کو پرکھا ناپا تولا جائے, تاکہ پتہ چلے کہ شخص کو کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے, تاکہ پھر اس سے پوچھا جائے کہ آپ میں یہ صلاحیت و اہلیت تھی، آپ اس کام کو انجام دے سکتے تھے، آپ تو نہیں دیے، لہذا آپ کا مؤاخذہ ہوگا۔ لہذا انفرادی سطح پر کام کرنے کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر کام کرنے کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں۔ یہ تصور مت کریں کہ چونکہ میں ہمیشہ سے سارے کام میرے سگنیچر کے ذریعے سے ہوتے تھے، میں حکم دیتا تھا، لہذا اب جب تک میں ایک تنظیم کا سربراہ ہوں، انجمن کا یا ادارے کا سربراہ ہوں، لہذا سارے کام بس میرے ہی حوالے سے ہونے چاہیے۔ یہ ون مین شو یا ایک انسان کے گرد تمام کاموں کو گھومنا محور ہونا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے، لیکن کاموں کی تقسیم نہیں ہوگی تو وہ اجتماعی تبدیلی کا محققہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو اجتماعی سطح پر کام کرنے کے اصول و قوانین ہیں کہ جن کو ہم ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ ہم ان 23 اصولوں کو جن کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی، 23 اصولوں کو تو اس مختصر سی گفتگو میں سمیٹ نہیں سکتے، جتنے بھی نکات ہم ڈسکس کر سکیں گے، زیر بحث لا سکیں ان کو لائیں گے، اور باقی نکات کو بعد کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سماعت کی نظر کریں گے۔ تو بس یہ بات یہ طے ہو گئی، کسی بھی قوم، ادارے، انجمن یا تنظیم کو چلانے کے لیے نصب العین ضروری ہے، ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے، ان افراد کی اہلیت اور استعداد کو جاننا ضروری تاکہ ان کو ان کی اہلیت اور استعداد کے مطابق ذمہ داری دی جائے، پھر ایک محاسبے کا نظام ہونا چاہیے تاکہ محاسبہ و محاسبے کے ذریعے سے ہم اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، اپنے مثبت پازیٹیو نکات کو بہتر سے بہتر بنائیں، آگے بڑھائیں، اور اپنی پوٹینشیل انرجی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ انفرادی طور پر کام کرنے کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر کام کرنے کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ، پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ 23 اصول ترتیب کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، عربی زبان کا ایک لفظ ہے تعاون، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعاون کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد کا مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اب یہ دو افراد ہوں، 200 افراد ہوں، 2000 ہوں، یا 2 لاکھ ہوں، یا 20 لاکھ ہوں، جتنے بھی افراد ہیں، جب تک یہ ایک سسٹم میں نہیں آئیں گے تعاون کا مرحلہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک تصویر جو ایک دھاگے میں پری ہوئی ہے، جس کے دانے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو تصویر کہا جائے گا، لیکن اگر یہ تصویر بکھر جائے اور دانے منتشر ہو جائیں، پھیل جائیں، تو اس کو تصویر نہیں کہا جائے گا۔ یہ تصویر کے بکھرے ہوئے دانے تصویر نہیں ہیں۔ لہذا تعاون، ہمکاری اسی وقت صورت اختیار کرے گی کہ جب جتنے بھی افراد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامیں۔ دوسرا یہ کہ اجتماعی کاموں میں مشورت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نمائندے اور رسول ہیں، لیکن جنگ خندق میں اپنے اصحاب سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ علماء، بزرگان، فقہا کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جنہوں نے اجتماعی کام انجام دیا، ہمیشہ وہ اپنے اصحاب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی افراد سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ تو مشورے سے بے نیاز نہیں ہو جا سکتا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ذاتی رائے کو تھوپنے سے بچنے کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اور یہ بات ہمیں امام خمینی کی حیات میں بہت زیادہ واضح طور پہ نظر آتی ہے، انشاءاللہ جب اس میں تفصیل میں جائیں گے تو پھر عرض کریں گے کہ انسان مشورہ بھی کرے، لیکن مشورے کے ساتھ استبدادیت اور ڈکٹیٹرشپ کو جناب جو میں نے کہا وہ ہونا چاہیے، اور استبدادی رائے اور اپنی ذات کو، اپنی رائے کو دوسروں کو تھوپنا، اس سے پرہیز ہونا چاہیے اجتماعیت میں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں میں گوشہ نشینی، سرد موری، بے دلی، بے کیفیتی کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں، کہ ٹوٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، میری وجہ سے، کسی اور کارکن یا عہدیدار کی وجہ سے، جو ان میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو قریب کیا جائے۔ جب تک آپ اپنے افراد کو جوڑ کر، ملا کر ساتھ نہیں چلیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ایک کر کے آپ کے دوست الگ ہوتے رہے، آپ کے رفقاء کارواں ایک دوسرے سے الگ ہوتے رہے، تو پھر آپ اجتماعی طور پر اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ پانچواں نقطہ جو ہمیں اجتماعی سطح پر کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے مد نظر رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے اپنے کارکنوں میں. جب تک خدمت کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا, شہید آیت اللہ محمد حسین بہشتی رحمۃ اللہ علیہ جو چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں, شہید بہشتی کہتے ہیں کہ ماں عاشق خدمت ہی نشیفت یہ قدرت, کہ ہم خدمت کرنے کے عاشق و فریفتہ ہیں, نہ کہ اقتدار و تسلط اور ایک طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. چھٹا نقطہ جو اجتماع کاموں میں ضروری ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے, وہ ایثار اور ایثار کرنے کے عمل کو سراہا جائے اور اس کو مد نظر رکھا جائے. ساتواں نقطہ جو ہمیں اجتماعی سطح پر ضروری ہے کہ اس کو مد نظر رکھیں, وہ ہے دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی. کسی نے کوئی غلطی کی, اگر معمولی نوعیت کی جسے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا, اجتماعی نقصان نہیں ہوتا, تو اسے چشم پوشی کی جائے, لوگوں کی ذاتی خطاؤں سے درگزر کیا جائے. آٹھویں چیز, کاموں کو تقسیم کیا جائے. کاموں کو تقسیم نہیں کریں گے تو کاموں کا ڈھیر ایک جگہ لگ جائے گا, پھر اس بار کو اس وزن کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کاموں کی تقسیم ہونی چاہیے, مینجمنٹ صحیح ہونی چاہیے, مدیریت صحیح ہونی چاہیے, اور صحیح سسٹم کے مطابق صحیح پلاننگ ہونی چاہیے, منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اگر یہ کاموں کو تقسیم نہ کیا جائے, مینجمنٹ صحیح نہ ہو, سسٹم صحیح نہ ہو, پلاننگ صحیح نہ ہو, تو پھر ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. نئی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور جس میں ہم سب کو, ہم سب اسے بری ذمہ نہیں ہوں, وہ قانون کی پیروی ہے, کہ جو قانون, جو نظم و ضبط, جو دستور ہمارا ہے, ہم اس کی پیروی کریں. ظاہر بات ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے, کسی بھی قوم کو, گروہ کو چلانے کے لیے, انجمن کو چلانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے. دستور در حقیقت اس گروہ کو, اس تنظیم یا انجمن کو اپنے حصار میں رکھتے ہوئے آگے بڑھاتا ہے, لیکن جہاں پر بھی کوئی اس حصار سے باہر نکلے گا, یعنی تنظیمی اصول و قوانین صحیح منحرف ہو گیا. لہذا قانون کی پیروی سب کے لیے ضروری ہے. دسویں چیز, احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص اپنے کام کو انجام نہیں دے رہا, میں اپنے کام انجام دے چکا ہوں, وقت بھی ہے, صلاحیت بھی, اہلیت بھی ہے, تو پھر میں اس کے کام کو بھی انجام دوں. یہ جناب ہم, مجھے کیا پڑی ہے, اس نے اپنا کام انجام نہیں دیا, اس سے مواخذہ کیا جائے گا, اس سے سوال جی کیا جائے گا, نہیں, بلکہ خود اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے اور دوسروں کے بچے ہوئے, زمین پہ پڑے ہوئے کاموں کا انجام دینا ہے. گیارہواں نقطہ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ جتنے بھی ذمہ دار افراد, عہدیدار افراد ہیں, ان کا اور کارکنوں کا آپس میں ایک باہمی رابطہ ہونا چاہیے پیار و محبت کا. اگر حاکم و محکوم کا رابطہ ہوگا, حکمران اور رعایا کا رابطہ ہوگا, تو پھر بھی ہم وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. بارہواں نقطہ, حقیقت بین ہونا چاہیے, حقیقت کو دیکھنے والا ہونا چاہیے, حقیقت سے صرف نظر نہ کرے انسان, اور بے جا قسم کی توقعات, خیالی پلاؤ. شیخ چلی کی دنیا کا انسان جو, جیسے شیخ چلی اپنے خواب بناتا تھا, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا, کر لیں گے, ٹھیک ہے, سب ہو جائے گا, دیکھ لیں گے. نہیں, حقیقت کو انسان دیکھے, حالات کو دیکھے, اس کے مطابق پلاننگ کرے. تیرواں نقطہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ تقویت روابط, یعنی رابطوں کو, ریلیشنز کو مستحکم و مضبوط بنانا. اور ان میں سب سے بہترین رابطہ یہ ہے کہ پیار و محبت, بھائی چارگی اور ہمدردی کا رابطہ. چودواں نقطہ کہ آپس میں دوستی, بھائی چارگی اور اخلاق, اسلامی اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا. پندرہواں نقطہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں وہ ہے پیٹھ پیچھے برائی, بدگوئی اور غیبت. اجتماعی کاموں میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی کاٹ, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا, ایک دوسرے کی شکایتیں کرنا, چغل خوری کرنا, یا مختلف افراد یا عہدیداروں کے سامنے مثال کے طور پر ان کی برائی کو بیان کرنا. سولہواں نقطہ یہ کہ سنجیدگی کے ماحول کو دور کرنے کے لیے, تاکہ اس میں تراوٹ اور شادابی بھی اور نشاط و سرور بھی ہو, شوخی, مزاح, سرور کا ایک عنصر ہونا چاہیے, لیکن اس کو اپنی لمٹ میں ہونا چاہیے. اس مزاح کو, اس شوخی کو, اس ہنسی مزاح کو ایک لمٹ میں ہونا چاہیے. سترواں نقطہ یہ ہے کہ اختلافات کو جس حد تک روکا جا سکے اسے روکا جائے. یہ نہیں ہو کہ جناب اچھا ٹھیک ہے فلاں محلے کے فلاں علاقے کے فلاں انجمن کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا ان کو لڑنے دیا جائے. نہیں, جہاں تک ہو سکے ان اختلافات کو حل کیا جائے منطقی عقلی طریقے سے. اٹھارہواں نقطہ یہ ہے کہ آپس میں مسکراتے چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے سے, اور اچھی زبان, اچھے لہجے, اچھے زبان, اچھے الفاظ, اچھے کلمات کے ساتھ ایک دوسرے سے ملا جائے. انیسواں نقطہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فراموش نہ کیا. جہاں پہ کوئی دیکھیں برائی اسے روکیں, جہاں پر کوئی اچھائی اس پہ عمل انجام نہیں دیا جا رہا اسے تذکر دیں, یاد دہانی کرائیں. بیسواں نقطہ یہ ہے کہ تنظیم کے, انجمن کے, یا اس قوم یا ادارے کے ہر فرد پر انفرادی توجہ دی جائے تاکہ وہ جہاں اجتماعی قوم مصروف ہے وہاں اپنی ذات کو اور اپنی انفرادیت کو بھی مضبوط بنائے. اکیسواں نقطہ یہ ہے کہ اجتماعی کاموں میں سادہ روی کو اختیار کیا جائے. بائیسواں نقطہ یہ ہے کہ ہر قسم کے فضول خرچی سے پرہیز کیا جائے. اور آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھا جائے. یہ پاکیزگی اور صفائی ظاہری جسم, ظاہری آفس کے لحاظ سے بھی ہے, ذہنوں کی, روح کی اور افکار و نظریات کی پاکیزگی اور صفائی کے لحاظ سے بھی مد نظر ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے, آپ آزاد بھی کافی دیر سے بیٹھے. صرف ایک نقطہ آج بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز جو میں نے بیان کی, پہلا نقطہ, وہ تعاون ہے. تعاون یعنی دو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, عربی زبان کا لفظ تعاون. تعاون یعنی دو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. دو انسان, دو ہزار انسان, دو لاکھ انسان, جب تک آپس میں تعاون اور ہمکاری نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے کاموں میں شریک نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھامیں گے, وہ کام نہیں ہو سکتا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو, ایک حب نفس اس کے اندر موجود ہوتی ہے, ایک شیطان اس کے اندر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ سارے کام تمہارے سگنیچر سے ہو, سارے کام کے نیچے تمہارا نام ہونا چاہیے, تمہارے لوگ واہ واہ کریں. یہ انسان کی ایک ذاتی خواہش ہوتی ہے جو اس کی شیطانی اور نفسانی خواہش ہے. لیکن اس انحصار طلبی سے نکلنا اور اپنے آپ کو نکالنا ضروری ہے کہ جب انسان انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آتا ہے, جب انسان ایک تنظیم یا ادارے یا قوم یا انجمن کو چلانا چاہتا ہے تو وہاں پر اسے اپنی انفرادیت سے, انحصار طلبی سے نکلنا ہوگا اور ایسا سسٹم بنانا ہوگا جس میں اس تنظیم کے, اس گروہ کے تمام افراد مل کے شریک ہوں, سب کی رائے, سب کی طاقت, سب کی قدرت, سب کی فکر, سب کی سوچ اس کام میں شامل ہو, تب جا کر وہ صحیح پختہ کام ہوگا. لہذا اجتماعی کاموں میں ہم یہ حاصل کرتے, یہ سبق حاصل کرتے ہیں, ہمیں یہ موقع ملتا ہے, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی صلاحیت کو قبول کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پوٹینشیل کو قبول کرتے ہیں, ایک دوسرے کے نقائص سے آگاہ ہوتے ہیں, اپنے نقائص سے آگاہ ہوتے ہیں, اور یہاں پر پھر اپنے نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے یا دوسرے کے نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے یا اپنے یا سامنے والے کے مثبت نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں مل بانٹ کر کام کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ امام نے اس کو تشبیہ دی ہے ایمان کو ایک سیڑھی سے جس پہ انسان چڑھ رہا ہے, تاکہ اگر تم ایک ایمان کے ایسے درجے پر ہو, تمہارا برادرین دینی تم سے نچلے والے درجے پر ہے, تو کھینچ کے جلدی سے اوپر مت کرو بلکہ رک جاؤ, اس کا ہاتھ تھامو اور اسے اپنے ساتھ اپنے درجے پر لے کر آؤ. یہ تعاون ہمکاری ہے, یہ تعاون ہے, ایک دوسرے کی مدد ہے ایمان کے کاموں میں, اجتماعی کاموں میں, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کارکن, ہمارا کوئی ساتھی, ہمارا کوئی بھائی کسی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یہ رکھتا ہے وہ فی الوقت وہ اس کا انجام نہیں دے پا رہا, تو ہمیں چاہیے کہ اس کا دست تھامے, اس کا ہاتھ تھامے اور اس کو اپنے ساتھ شامل کریں. ایسا نہیں ہو کہ کارما کو ہم کہیں کہ کارما کو جانے دی, جو کام رہ گیا وہ رہ گیا, جو آدمی چھٹ گیا چھٹ گیا, جو پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا. کارما کو چلانے کے لیے تمام افراد کو ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایک شخص کے لیے کارما کو روکنا پڑتا ہے تاکہ وہ شخص کارما میں شامل ہو پھر یہ کارما چلے. اور وہی کارواں رہزنوں سے، لٹیروں سے، چوروں سے محفوظ رہتے ہیں جو مل کر اجتماعی طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا گھر کے اندر کوئی کام انجام دینا ہو، آفس میں کوئی کام انجام دینا ہو، مسجد میں کوئی کام، امام بارگاہ میں کوئی کام، یا قومی سطح پہ کوئی کام، تعاون جب تک نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی مدد نہیں ہوگی، ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صالح الاعمال البر بالاخوان، نیک کاموں سے ایک کام یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، برادر دینی کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والسعی فی حوائجہم، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو، کوشش کرو۔ وفی ذلک مرغمۃ للشیطان، تو تمہارا اپنے بھائیوں کی، برادر دینی کی خدمت کرنا، اپنے بھائیوں کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرنا اور قدم اٹھانا شیطان کی ناک رگڑنے، اسے ذلیل رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ وتزحزحهم عن النيران ودخول الجنان، اور یہی وہ کام ہے جس سے آتش جہنم خاموش ہوتی ہے اور انسان بہشت میں اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر امام فرمانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تم ایک اجتماعی سیٹ اپ میں جاؤ کہ جہاں پر مل کر آپس میں جدوجہد کے ذریعے سے تم کے کام انجام دینا چاہتے ہو، تو دیکھو کہ تمہارے دوسرے بھائی، تمہارے دوسرے افراد، تمہارے کارکن اس انجمن کے دوسرے افراد، اس قوم کے افراد، اس تنظیم یا انجمن یا ادارے کے افراد کہیں ہمارے مشکل، کسی مشکل کو گرفتار نہیں ہے کہ ہم ان کی مشکل کو دور کریں اور وہ رفع ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لہذا اگر یہ تعاون کی روح اگر ہم نکال لیں اجتماعی کاموں سے، تو ہمارا معاشرہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایک گاڑی جو چلتی ہے اس کے چاروں ٹائر تعاون کرتے ہیں تب گاڑی چلتی ہے۔ ایک گاڑی اگر چلتی ہے تو اس میں فیول، پیٹرول یا سی این جی تعاون کرتی ہے، تو وہ سی این جی پیٹرول جلتا ہے، اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے، وہ توانائی جو ہے اس انجن کو دھکیلتی ہے، اس کی ایکسیلریشن میں، اس کی سرعت میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن اگر ٹائر اور ٹائر کے اوپر لگے ہوئے وہ پیچ اگر تعاون چھوڑ دیں، تو پھر ٹائر حرکت انجام نہیں دے سکتا، گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اگر فیول صحیح طریقے سے انجن میں نہ پہنچے، یہ صحیح طریقے سے برن نہ ہو، جلے نہ، تو وہ توانائی میں تبدیل نہیں ہوگا۔ جب توانائی میں تبدیل نہیں ہوگا، تو اسی طریقے سے وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح ایک معاشرہ، اسی طرح ایک انجمن، ایک جماعت، ایک تنظیم، ایک ادارہ، ایک گروہ ہے کہ جب تک تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک لائبریری بنانا چاہتے ہیں، تو ہر شخص یہ کہے گا جناب میرے گھر میں تو لائبریری مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اجتماعی لائبریری بنانا چاہتے ہیں، پبلک لائبریری، کہ جس سے سب استفادہ کریں، تو وہاں پہ ضروری کہ ہر شخص اس میں شرکت کرے۔ اس طرح کہ ہر شخص ایک ایک کتاب، دو دو کتاب اپنی حیثیت کے مطابق لا کے اس کتاب خانے میں، اس لائبریری میں رکھے، تاکہ یہ کتاب خانہ اجتماعی صورت اختیار، ایک پبلک لائبریری کی صورت اختیار کرے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ایک لائبریری کو بنانے کے لیے ہم نے مختلف افراد کو ذمہ داری دی۔ اسی طرح اجتماعی کام ہے، اس میں تعاون ضروری ہے، اور اگر یہ تعاون نہ ہو، انحصار طلبی ہو، لوگ میرے محتاج ہوں، لوگ میرے غلام ہوں، لوگ میری رائے کو مانیں، تو یہ انفرادی کاموں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی کاموں میں یہ چیز کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، میل نہیں کھاتی۔ ضروری ہے کہ انسان مشورہ کرے، انسان مل جل کر اس نصب العین، اس قانون اور لائن آف ایکشن کے مطابق، صحیح پلاننگ کے مطابق کاموں کا انجام دینے کی کوشش کرے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی کے قرآن مجید میں وہ آیت بھی غالباً چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی من پسند چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ یہ اسی طرح تعاونوا على البر والعدوان، یہاں بھی تعاون کا لفظ استعمال کیا ہے، تعاونوا على البر والعدوان، معذرت چاہتا ہوں، تعاونوا على البر، ایک نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو۔ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور نیک، برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے ہرگز مدد نہ کرو، ان کا ہاتھ نہ تھامو۔ یہاں بھی تعاون کا لفظ استعمال کیا کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اجتماعی سطح پر اپنے نظم و عین کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں میں عمل کرتے ہوئے، اپنے تمام افراد کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو درود تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.